بسم الله الرحمن الرحيم. يس نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ہجرت سے ایک سال پہلے یہ منشور اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، ہجرت سے ایک سال پہلے، اور آپ نے 23 سال میں جو انقلاب برپا کیا ہے عرب میں، وہ ایسا عظیم انقلاب تھا کہ امت صدیوں میں ایسا انقلاب برپا نہیں کر سکتی. تو اگر اللہ کے رسول کے دور میں ایک سال پہلے یہ منشور دیا گیا اور ایک سال کے بعد نافذ ہوا، تو کیا بعید ہے کہ ہم آج سنا رہے ہیں آپ کو اور چند سالوں کے بعد یہ منشور نافذ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے. آپ بار بار یہ سنتے ہیں لوگوں سے، سمیم بھائی آج بہت دور بیٹھے ہیں، کیوں اکتا گئے کچھ؟ روز روز سنتے ہیں لوگوں سے کہ اس وقت ہم بہت زوال پذیر ہیں، بہت مظلوم ہیں، دنیا کے ہر خطے میں ستائے جا رہے ہیں. بات تو صحیح یہ ہے کہ اس طرح کے عتاب، اس طرح کا زوال، اس طرح کا انحطاط، اس طرح کا ظلم بہت مرتبہ ہم پر ہوا ہے. آپ کو اسپین کی تاریخ بھی یاد ہوگی جب تاتاریوں نے ہم پر ظلم کیا تھا، اور سقوط بغداد کا واقعہ بھی یاد ہوگا. بڑی ذلت کا وقت تھا، بڑی خواری کا وقت تھا، بڑی بیچارگی کا وقت تھا، بڑی مظلومیت کا دور تھا. لیکن اس دور کی مظلومیت میں اور اس دور کی مظلومیت میں ایک بنیادی فرق ہے. اسپین میں جب ہم پر زوال آیا اور انحطاط آیا، تو پورے کرے ارض میں ہم پر انحطاط تھا. سقوط بغداد میں جب ہم پر مظالم ہوئے، ہم ہمارے بڑے لوگوں کو، بادشاہوں کو بوریوں میں لپیٹ کر گھوڑوں سے روندا گیا، اس وقت ہم پر عالم میں ہر جگہ ہی انحطاط تھا، زوال ہی زوال تھا، کہیں اٹھنے کے امکانات نہیں تھے. اس دور میں ہم بے شک مظلوم ہیں، انحطاط کا وقت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ کا کرم بھی ہے کہ اس وقت جتنی بیداری امت مسلمہ میں ہے صدیوں پہلے نہیں تھی. یہ عجیب بات ہے، اس مظلومیت کے باوجود احیاء امت کے جو کام اس وقت ہو رہے ہیں، قرآن کے تعارف کے، قرآن پڑھانے کے، دین پھیلانے کے، قرآن کی اشاعت کے جو کام اس وقت ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. اور اس وقت ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے قبولیت کی راہیں بہت آسان کر دی ہیں، جو کبھی اتنی آسان نہیں تھی. یہ بھی امتیاز ہے اس دور کا. ایک اور امتیاز ہے اس دور کا کہ شاید کسی دور میں اسلام کو مٹانے والوں نے کبھی اسلام کا اتنا تعارف نہیں کرایا جتنا اس دور میں اسلام کو مٹانے والے اسلام کا تعارف کرا رہے ہیں. یہ بھی اس دور کا امتیاز ہے. ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھ کر آپ یہ سوچیں کہ یہ بھی اللہ کا منصوبہ ہے کہ میں آپ کو یہ منصور سنا رہا ہوں، اور اس سے آپ واقف ہوں انشاءاللہ تعالی یہ منشور نافذ بھی ہوگا. اس منشور کی بہت سی دفعات میں نے دو دن کی نشستوں میں سنا دی آپ کو. آج آخری نشست ہے اس منصور کی. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد یہ منصور آپ کے ذہنوں میں ہوگا اور آپ اسے پھیلانے کی کوشش کریں, سمجھانے کی کوشش کریں, گھر والوں کو بتائیں, دوستوں کو بتائیں, احباب کو بتائیں, اور اس امت کو بھی تب بتائیں جو یہاں رہ رہی ہے, جس کے تورات میں یہی منشور 10 احکام کی شکل میں موجود ہے. میں پڑھ رہا تھا تورات چند ہی دن پہلے. اصل بات یہ تھی کہ اس منشور پر, آج کل اسلامی ریاست کا منشور, میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں, اس لیے اس پر مطالعہ کا موقع ملا ہے زیادہ. تورات کے وہ حصے بھی میں نے دیکھے جس میں یہ منشور ہے. بعض جگہ تو ذہن دل گواہی دیتا ہے کہ ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی یہ شعائیں ہیں, کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا, لیکن اسلوب کا اور الفاظ کا فرق یہ ہے کہ جیسے کورس تیار کیا جائے ایک آٹھویں کلاس کے بچے کے لیے اور ایک بی اے کے بچے کے لیے. اس کورس میں جو فرق ہوتا ہے زبان کا, معیار کا, انداز کا, قرآن میں تورات کے اس بیان میں یہ ضرور ملے گا. اس وقت جو انسان تھے ان کا ذہنی معیار, ان کی پہنچ, ان کی معلومات, ان کی استعداد وہ نہیں تھی جو امت مسلمہ کے بلوغ کے وقت کی تھی. آج امت مسلمہ کی ہے. آج بہت آسان ہے چیزوں کو سمجھنا, اس وقت بہت مشکل تھا. فرض کیجئے کہ آج سے 30-35 سال پہلے 40 سال پہلے کوئی آپ کو یہ سناتا, 40-50 سال پہلے کوئی یہ آپ سے کہتا کہ ایک ٹنوں وزنی لوہے کا ایک کمرہ ہوا میں اڑے گا, تو آپ کہتے کہ دماغ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج کیا ایسا نہیں ہے کہ ٹنوں کا وزن اپنا, ٹنوں کا وزن انسانوں کا, ٹنوں کا وزن سامان کا, اور کتنی سہولت سے وہ ہمیں اڑتا ہے ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا. 50 سال پہلے کی بات, میرے خیال میں 50 سال سے زیادہ نہیں ہوئے اسے. کیوں سر, اتنے ہوئے ہوں گے. ہوائی جہاز جو استعمال میں آیا ہے اتنے دن ہوئے ہوں گے. تو آج کا دور اس پہلو سے بہت کامیاب دور ہے, اور اس دور میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو تھوڑی سی کوشش کر ڈالیے, محنت کر ڈالیے. اس مشن پر اللہ نے آپ کو مقرر کیا, وہ مشن پورا کرنے کی کوشش کیجیے, لگ جائیے اس میں. اور کرنا آپ کو کچھ نہیں پڑے گا, صرف لگنا پڑے گا, کرے گا اللہ تعالیٰ, اس لیے قبضے میں سب اس کے ہیں, کرنے والا وہی ہے. اس کے منصوبے ہیں وہ پورے ہوں گے انشاءاللہ. ہم اگر لگ جائیں اس میں تو یہ ہماری خوش نصیبی سعادت ہے, نہ لگیں تب بھی یہ کام تو ہوگا ہی, اللہ کرائے گا یہ کام. تو ان تمہیدی کلمات کے بعد میں آپ کو جو بقیہ ہے وہ سناتا ہوں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا أَكَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور جب تم ناپو تو ٹھیک ناپو, پیمانے سے ناپو تو صحیح ناپو, اور صحیح ترازو سے صحیح تولو. وجہ یہ ہے کہ صحیح تول اور صحیح ناپ, اسی پر تو پورا معاشرے کا انحصار ہے. سارے معاشرے کا انحصار اسی پر ہے, معاشی توازن پر, معاشی دیانت پر ہی سارا دار و مدار ہے. اگر خدا نخواستہ بازاروں میں ناپ صحیح نہ رہے, تول صحیح نہ رہے, لوگ صحیح دے نہیں صحیح لے نہیں, تو پورا بازار بےمانی کا, دھوکے کا, بے اعتمادی کا کی نظر ہو جائے گا. پورا بازار کہیں سکون نہیں رہے گا, کہیں اسے کچھ خرید نہیں سکیں گے, کہیں کچھ بیچ نہیں سکیں گے. اس لیے یہ دفعہ صرف یہی نہیں کہ ایک اخلاقی اپیل ہے, بلکہ اسلامی نظام جب قائم ہوا تو ناپ تول کی نگرانی کی گئی, اس کی نگرانی کی گئی اور لوگوں کو متوجہ کیا گیا کہ مال صاف ستھرا بیچیں، صحیح بیچیں، صحیح وزن کریں، صحیح ناپ تول کریں، خیانت نہ برتیں، اور جو لوگ کاروبار میں، تجارت میں بددیانتی کرتے ہیں تو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دھوکہ دے کے اتنا زیادہ لے لیا، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ اس کاروبار کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے چند دن چمک جائے ان کا کاروبار، لیکن آخر کار اس کاروبار کی تباہی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس دور میں جب نظام قائم تھا تو پورا پورا اہتمام اس کا کیا، اور بعد کے لوگوں نے بھی، حکومتیں نہیں رہی لیکن پورے لحاظ و پاس کیا اس کا۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑے تاجر گزرے ہیں کپڑے کے، یہ کپڑے کے عظیم تاجر جن کا کروڑوں کا تجارت تھی اور کاروبار اتنا بڑھ گیا تھا کہ خود ان کا گھر ایک بینک بن گیا تھا، لوگ پیسہ جمع کرتے تھے۔ ان کا نام انعامی تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی دکان سے ایک شخص کپڑا لے گیا، جب یہ واپس آئے تو ان کے ملازم نے بتایا کہ وہ تھان بک گیا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس تھان میں ایک عیب ہے، اس کی قیمت کم کر کے گاہک کو بتا دینا کہ تھان میں عیب ہے۔ ملازم نے کہا میں تو بھول گیا، وہ تو پوری قیمت میں لے گیا۔ وہ سامان لے کر، وہ تھان لے کر وہ آدمی اپنے گاؤں کو چلا گیا۔ ابو حنیفہ یہاں پریشان تھے کہ اب کیا کروں، پوچھا اس سے حلیہ وغیرہ، پوچھا کدھر گیا تو انہوں نے بتایا کہ فلاں طرف گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرف تو وہ گاؤں ہے، چنانچہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تلاش میں نکلے۔ مولانا شبلی نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ جب وہ نکلے تو وہ شخص گھر پہنچ چکا تھا اور بیوی سے کہا کہ اس تھان کو رکھ دو، صبح کو اسے کاٹیں گے اور بچوں کے کپڑے بنائیں گے۔ اس نے بکس میں بند کر کے رکھ دیا۔ صبح کو جب نکالا تو بیوی نے کہا تم کہاں ٹھگ آئے، کسی نے دھوکہ دے دیا تمہیں، یہ تو پھٹا ہوا ہے بیچ میں سے، چوہوں نے کاٹ رکھا ہے جگہ۔ کہا اللہ کی بندی، یہ یہیں گھر میں ہوا ہے۔ بیوی نے کہا گھر میں ہونے کا سوال نہیں، رات ہی لائے، میں نے بکس میں بند کیا، صبح کو یہ نکلا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو مگر میں نہیں مان سکتا، اس لیے کہ ابو حنیفہ کی دکان سے لایا ہوں، یہ ممکن نہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہران پریشان گھوم رہے ہیں، فجر کے بعد اس کے گھر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، وہ شخص باہر نکلا، حیران رہ گیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر، امام صاحب پہنچ جائے کسی کے دروازے پر صبح صبح، پریشان ہوا۔ کہا امام صاحب آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا بھائی ہمارے ملازم نے تمہیں وہ کپڑا غلط دے دیا، وہ تو پھٹا ہوا نہ تھان ہے تمہیں دے دیا، اور اسے یاد نہیں رہا میں نے اسے بتا دیا تھا۔ وہ شخص بجائے اس کے کہ ابو حنیفہ سے باتیں کرتا، یہ سنتے ہی اندر بھاگا اور کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا بیوی کہ میں ابو حنیفہ کی دکان سے لایا ہوں، وہاں دھوکا نہیں ہوتا۔ اور امام ابو حنیفہ نے پیسے اس کو واپس کیے، اس سے معذرت کی اور چلا گیا۔ جب یہ حال تھا ہماری مادیانت کا، واؤف القیل اذا قلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، جب یہ حال تھا ہماری معاشی انصاف کا، معاشی دیانت کا، تو ہمارے ڈنکے پٹتے تھے دنیا میں۔ یہ سب لکھا تو رہ گیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے حکومت کے پیمانے پر ہم اس پر عمل نہ کر سکیں تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ انفرادی طور پر عمل کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ لیکن وہ بھی عمل ہم نہیں کرتے، اور جب نہیں کرتے تو اللہ سے دعائیں کریں، ہاتھ اٹھائیں، پھیلائیں، کیوں سنے گا وہ؟ دعائیں اس کی سنی جاتی ہیں جو اس کے مطابق عمل کرے، اور اللہ تعالی اسباب کو اختیار کیے بغیر دعائیں نہیں سنتا. ایک بزرگ کے ساتھ ایک عقیدت مند رہتا تھا، اس نے آ کے کہا حضرت میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالی مجھے ایک لڑکا دے دے. بڑا خدمت گزار تھا، بزرگ نے کہا ضرور دعا کریں گے تمہارے لیے، تمہارے لیے نہیں کریں گے تو کسی لیے تم نے اتنی خدمت کی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری شادی کو کتنے دن ہو گئے؟ کہا حضرت شادی کی ہوتی تب تو بچہ ہو ہی جاتا، میں تو دعا کرا رہا ہوں کہ شادی نہیں کی، میں نے بچہ ہو جائے. تو کہا اللہ میاں ایسی دعائیں نہیں سنتے، اللہ میاں وہ دعائیں سنتے ہیں جس کے پیچھے اسباب ہوں، جس کے پیچھے کوششیں ہوں، کاوشیں ہوں. ہم مگر اللہ سے دعا کریں تو بہت قریب ہے بے شک، لیکن دعائیں جبھی تو سنی جائیں گی جب کوششیں کاوشیں بھی ہوں گی، اور دعا کے مستجاب ہونے کے لائق بھی ہم ہوں گے، تب ہوں گی دعائیں سنی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو انفرادی زندگی میں ہم دیانت اختیار کر سکتے ہیں، آخر اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آج کا حال یہ ہے، یہ دور بہت سی خوبیوں کا بھی ہے. ہر دیہات میں بیٹھا ہوا انسان امریکہ کے بش کی بات بھی کرتا ہے، اردن کی بات بھی کرتا ہے، عرب کی بات بھی کرتا ہے، اور اتنی معلومات اسے ہیں کہ جس سے پہلے کبھی نہیں تھی کسی کو. جب حج کے قافلے واپس ہندوستان پہنچتے تھے تب معلوم ہوتا تھا کہ حج کس دن ہوا ہے، یاد ہوگا آپ کو، اس سے پہلے نہیں معلوم ہوتا تھا، ذریعے نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے. اب تو جس دن حج ہوتا حج کو ٹی وی پر اسی دن دیکھ لیتے ہیں کہ آج حج ہو رہا ہے. بہت فرق ہو گیا ہے. اس دور کی خوبی یہ ہے کہ ہر شخص عالمی ہو گیا ہے، عالمی سے کم نہ کوئی اجتماع ہوتا ہے، نہ عالمی سے کم کوئی کام ہوتا ہے، عالمی سطح پر ہر چیز ہونے لگی ہے. لیکن یہ خوبی تو ہے ایک جگہ، ایک طرح سے خوبی ہے، اس لیے کہ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں یہ خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، فلاں لیڈر نہیں ہے، لیڈر ہمیں نہیں میسر ہے، ان کو میسر نہیں ہے، یہ لیڈر خراب ہے، وہ لیڈر خراب ہے. ساری دنیا کا جائزہ لے رہا ہے ہر شخص. یہ خوبی ہے اس دور کی، لیکن خرابی یہ ہے اس دور کی کہ ہر وہ شخص جو دنیا بھر کا جائزہ لے رہا ہے اپنے جہان سے بے خبر ہے، اپنی فکر نہیں کرتا. حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لیڈر غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، مگر آپ کو جو معلوم ہے آپ کے عمل میں ہے وہ کچھ، آپ کو بھی تو کچھ معلوم ہے نا، آپ نے اپنی وجود پر وہ نافذ کیا ہے جو آپ کو معلوم ہے، نہیں کرتا. دنیا کا جائزہ لیتا رہتا ہے. باہما ذوق آگہی ہائے رے پستیے بشر، باہما ذوق آگہی ہائے رے پستیے بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. یہ انسان کا حال ہو گیا آج. تو جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنے پر عمل کریں، لوگوں کو آمادہ کریں، انشاءاللہ تعالی یہی سبیل ہے آگے بڑھنے کی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا أَكِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ. یہ ایمانداری، باہمی اعتماد، لینے دینے والے کا باہمی اعتماد، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، خیر و برکت اسی میں ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی اسی میں بھلائی ہے. دیانتداری اختیار کریں گے تو اللہ کے ہاتھ قبول ہوں گے. دیانت اور خود اعتمادی ہوگی، خوش اعتمادی ہوگی، باہمی اعتماد ہوگا تو دنیا میں بھی کاروبار میں ترقی ہوگی، رونق پھیلے گی. اور دیکھیے جو قومیں دیانتداری کی قائل نہیں ہیں اور کاروباری دیانت اختیار کرتی ہیں، ان کے کاروبار پھیل رہے ہیں، ترقی ہے ان کا کاروبار. اصلاً وہ دیانتداری کے قائل نہیں ہیں لیکن کاروبار کے لیے پیشہ ورانہ دیانت انہوں نے اختیار کی ہے، اس دیانت کے ان کو فائدے ہیں کہ ان کا کاروبار ترقی پر ہے. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. بہت ہی عجیب و غریب دفعہ ہے یہ، اور اس دور میں یہ دفعہ انسانوں کے سماج سے، انسانوں کے ذہن سے اس طرح ختم ہوئی ہے کہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں صحیح تحقیقی علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. گمان، قیاس، خیال، ذہن، وہم، ان بنیادوں پر کوئی کام مت کرو، ہر چیز تحقیق کر کے کرو. آج کے دنیا کی خرابی یہ ہے کہ یہ کسی چیز کی تحقیق نہیں کرنا چاہتے، ساری چیزیں بدگمانی، گمان، خیال، وہم اور اپنے ذہن کے مطابق لوگ کر رہے ہیں. میں یہ 14 منشور سنا رہا ہوں آپ کو، 14 دفعہ میں اللہ کی مسجد میں بیٹھ کے عرض کرتا ہوں کہ ان 14 دفعات پر اگر دنیا عمل کرے تو دنیا سکون کی جگہ ہو جائے، سکون کا گہوارہ بن جائے، امن و امان کا گہوارہ بن جائے، انسان کی عزت ہونے لگے، انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے، سارا انتشار، سارا دلت درد، سارا کرپشن دور ہو جائے. لیکن یہی دفعہ کہ علم و تحقیق کے بغیر کوئی بات مت کہو، اس کا الٹا ہو رہا ہے دنیا میں. آپ کے خلاف وہم، گمان، قیاس، خیال، بدگمانی کی بنیاد پر اتنا پروپاگنڈا کیا گیا، اتنا پروپاگنڈا کیا گیا کہ آپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ کوشش کرنی پڑ رہی کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، مدافعت، صفائی پیش کرنا پڑ رہی. جس قوم کو اٹھایا گیا تھا، جس ملت کو اٹھایا گیا تھا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، وہ ملت اس مقام پر لا کر کھڑی کر دی گئی ہے کہ وہ دہشت گردی کی مدافعت کرے. اور کیوں ہے یہ؟ ولا تقف ما ليس لك علم، و تحقیق کی بنیاد پر کوئی بات نہیں ہے، پروپیگنڈا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ انفرادی طور پر کسی کے بارے میں محض کوئی بات سن کر اس کو بنیاد بنا لو، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، برائیاں پھیلانے لگو، غیبت کرنے لگو، اس کی عزت و آبرو کو بٹا لگانے لگو، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ شیطان اس میں اتنی مدد کرتا ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ میں سے کوئی شخص تہجد پڑھنے لگے، کوئی ذکر نہیں کرے گا، معلوم ہو جائے جب بھی ذکر نہیں کرے گا. لیکن خدا نہ خواستہ کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی ذرا سی پھیلا دی جائے تو آپ کسی سے کہیں یا نہ کہیں وہ پوری اس کمیونٹی میں پھیل جائے گی. وہم کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے، قیاس کے پیچھے دوڑتا ہے، خیال کے پیچھے دوڑتا ہے. آپ ذرا سی بات کہیں گے دوسرا کہے گا صاحب میں نے بھی، مجھے بھی یہ شبہ ہے، مجھے بھی یہ خیال ایسا ہی ہوتا ہے. انفرادی طور پر بھی یہی ہے، سماجی طور پر بھی یہی ہے، پورا سماج اس میں گھرا ہوا ہے. حالانکہ سوچئے کہ اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے، فرض کیجئے بدکاری کی ہے، اسے سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ 4 گواہ نہ مل جائیں، عینی گواہ. اور امکان ہے اس کا 4 عینی گواہ کا ملنے کا؟ بہت مشکل ہے، امکان ہی نہیں ہے. تو گناہ کرنے والے کو سزا نہیں مل سکتی جب تک 4 عینی گواہ نہ بن جائیں. لیکن اس گناہ کے پھیلانے والے کو اللہ کہتا ہے جیسے ہی اس کی زبان سے نکلا اس کو سزا ملے گی. گناہ کے کرنے سے گناہ کا پھیلانا زیادہ برا ہے. اور یہ تحقیق کے بغیر جب ہم گفتگو کریں گے تو گویا ایسی ہی مدد کریں گے. اور یہی ہمارا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. اے انسانوں، تمہاری سماعت کے بارے میں بھی اللہ باز پرس کرے گا، کیا چیز تم نے سنی، کیا سننے کی تھی اور کیا سننے کی نہیں تھی. والبصر، اور آنکھ کے بارے میں بھی سوال کرے گا. آدمی بڑی بے حیائی سے کہہ دیتا ہے، بے باکی سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ منظر دیکھا، ایسا کر رہا تھا فلاں شاہ. سوال یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے کا حق تھا، آپ نے کیوں دیکھا؟ والفؤاد اور دل کے بارے میں بھی بات پرس کرے گا کہ کس طرح کے خیالات پالیں آپ، کس طرح بغض ہے، ناد ہے، حسد ہے، جلن ہے، بدگمانیاں ہیں، کیا کیا بیماریاں ہیں جو دل کو لگی ہوئی ہیں. آج کے بعد یہ دفعہ ہے کہ اس دفعے کو اگر دنیا میں پھیلا دیا جائے اور قانون جیسا کہ بنا ہوا ہے اسلام کا اس کے لیے، اس کے مطابق سزائیں ملنے لگے. مثلا ایک موٹی سی بات آپ کو عرض کروں، کسی نے کسی خاتون پر عیب لگایا، الزام لگایا زنا کا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو سزا تو اس وقت دی جائے گی جبکہ وہ چار گواہ لائے گا کہیں سے، لیکن اس نے الزام لگایا ہے تو عدالت اسے پکڑے گی کہ ثبوت مہیا کرو، نہیں مہیا کرو گے تو 80 کوڑے لگیں گے. مگر یہ ہلکی سزا ہے، اس سے بڑی سزا ایسے شخص کو یہ دی جائے گی کہ اس نے ثبوت کے بغیر کیوں یہ بات کہی. اس کو سزا دی جائے گی کہ زندگی بھر اب کسی اسلامی عدالت میں اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی. آپ سوچئے، دنیا میں بے عزت ہو جائے گا، پوری دنیا میں اس کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، کسی عدالت میں اسے سچا نہیں قرار دیا جائے گا، سنی نہیں جائے گی اس کی گواہی. اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے اگر ہم زبان، سماعت اور بصر، آنکھ، ان قوتوں پر کنٹرول رکھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں باز پرس کرے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ دنیا جنت کا نشان بن جائے گی، یہ دفعہ اگر سامنے آئے، نفاذ ہو اس کا، تو یہ دنیا فرشتوں کے رہنے کی جگہ بن جائے گی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور یہ آخری دفعہ ہے. کہاں ہے اے انسانوں، کبر میں مبتلا مت ہونا، غرور میں مبتلا مت ہونا. نہ فرد غرور کرے، نہ کوئی حکومت غرور کرے، نہ حکومت کا کوئی صاحب اقتدار غرور میں آئے. اس لیے کہ کیسے کیسے غرور والے تھے نہنو من اشد منا قوہ، ابھی میں نے آیتیں پڑھی، کہتے تھے آج کے لوگ کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہوگا، ہم سے زیادہ طاقت کسی پاس ہوگی. اور مصر کا وہ سپر پاور جو تھا وہ کہتا ہے نہ ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کون ہوگا، میں روزی فراہم کرتا ہوں، سب کچھ میں دیتا ہوں. کہاں ہیں وہ آج؟ فنا ہو گئے، سب ختم ہو گئے. کبر کا سر نیچا ہوتا ہے. تو فرد کبر نہ کرے، فرد کو بتایا گیا ہے کہ تم کیا کبر کر رہے ہو، کیا بڑائی کر رہے ہو. اللہ نے فرمایا الکبر ردائی، کبر تو میری چادر ہے، میری چادر میں تم کہاں گھسے جا رہے ہو، میری چادر میں کہاں حصہ بتا رہے ہو. اور جو کبر کرتا ہے میں اسے رون ڈالتا ہوں، غرور کو رون ڈالتا ہوں. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، جب ان کو حکومتیں ملی، اقتدار ملا، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا. ایک نہر کے کنارے، سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا کہ اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر پہنچے، بوڑھی سے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے. کہا نوجوان کیا بتاؤں، تم میری خیریت لینے آ گئے، اللہ تمہارا بھلا کرے، بڑے اچھے آدمی ہو. یہ جو آج حکومت میں بیٹھا ہوا ہے عمر، اس نے چھوٹے بچے کا وظیفہ روک دیا ہے، یہ رو رہا ہے، نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ. کہا اماں تم نے ان کو خبر کیوں نہیں کی، اس سے درخواست کیوں نہیں کی، کہا کیوں نہیں. بڑھیا نے کہا نوجوان میں تو عقل مند سمجھ رہی تھی تمہیں، حکومت وہ کر رہا ہے، خبر میں دوں؟ جب حکومت پر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے شرم کہ وہ ایک ایک رعایا کی خبر گیری کرے. حضرت عمر رونے لگے، وہ کہا بڑی بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں. واپس گئے اور صبح کو اعلان کیا کہ ہر بچے کا وظیفہ ہو. رات کو ٹہلتے تھے، دیکھتے تھے، نگرانی کرتے تھے کہ کیا حال ہے. ایک جگہ پہنچے، بچے کچھ رو رہے تھے گھر میں، اندر گئے، بڑی بی سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹے کیا بتاؤں، عمر نے ہماری خبر نہیں لی، کچھ نہیں کھانے پینے کو. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلامی نظام میں ہر فرد کے کھانے کپڑے کی ذمہ داری حکومت پر ہے. کوئی بغیر کھائے نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا. فرد کی بھی ذمہ داری، حکومت کی بھی ذمہ داری. لا یومنو لیسل مومن بالذی یشبہ وجا جارہ جائن لا جنبی. وہ شخص مسلمان ہے ہی نہیں جو پیٹ بھر کر سو جائے، اس کے پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا سو رہا ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، صاحب ایمان ہی نہیں ہے. اور یہی حکومت کا حال ہے. بڑھیا نے کہا کہ یہ بھوکے ہیں، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بڑی بھی یہ چولہے پر تو ہانڈی رکھی ہوئی ہے. کہا اس میں تو عمر کا سر پکڑا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں تو کچھ کنکر ڈال دیے ہیں، پانی ڈال دیا ہے، بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ یہ سو جائے کسی طرح. آپ وہاں رونے لگے، روتے رہے، روتے ہوئے واپس آئے، بیت المال سے آٹا لیا، دال لی، مسالے لیے اور اس بڑھیا کے گھر پہنچا اور اسی چولہے کو جلا کر وہاں کھانا پکایا. تاریخ میں لکھا ہے، عمر فاروق کی زمان حیات میں لکھا ہے، گھنی داڑھی تھی بڑی، جب پھونک رہے تھے تو ساری داڑھی کالی ہو گئی. بڑھیا نے کہا نوجوان تم جاؤ، میں پکا لوں گی. کہا نہیں، میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے، جب تک ہنستے ہوئے نہیں دیکھوں گا واپس نہیں جاؤں گا. ان بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد انہیں ہنسایا، تب واپس ہوئے. بڑی بھی کہنے لگی بڑی نوجوان حکومت کے لائق تم تھے، لوگوں نے عمر کو بنا دیا، تم نے اس لائق تھے. یہ حال تھا ہمارے بزرگوں کا. اور ٹہلتے ہوئے چل گئے، ایک دن دیکھا ایک دروازے پر پہنچے، دروازے پر سے گزر رہے تھے، ماں بیٹی گفتگو کر رہی تھی. ماں نے کہا بیٹی دودھ آج تھوڑا ہوا ہے، تھوڑا سا پانی ڈال دے، زیادہ ہو جائے گا، زیادہ پیسے مل جائیں گے. بیٹی نے کہا اماں جان آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عمر فاروق کا حکم نافذ ہوا ہے، کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. میں نے ابھی عرض کیا نا اوفل کر حکومت نظام بنائے گی، کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، گرفتار ہو جائے گا. بڑی بھی کہنے لگی کہ عمر کھوڑی دیکھ رہے ہیں یہاں. بیٹی نے اندر سے کہا اما جان عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر اللہ تو دیکھ رہا ہے. عمر فاروق نے اس دروازے پر نشان لگایا، گھر آئے اور اپنے بیٹے سے کہا کیا تم تیار ہو؟ اس جھونپڑی میں ایک لڑکی ہے، اس سے میں تمہارا نکاح کرانا چاہتا ہوں. پیغام لے کر پہنچے. بڑھیا کو یقین نہیں آیا کہ سوچ رہے ہیں کیا مذاق ہو رہا ہے، امیر المومنین اپنے بیٹے کا پیغام، جھونپڑی میں رہنے والی، دیہات میں رہنے والی جھونپڑی کی لڑکی کا پیغام لے کر گئے. حضرت عمر نے کہا نہیں، میں سنجیدہ ہوں، تفریح نہیں ہے، واقعی میں شادی. یہی وہ لڑکی ہے جس کے پیٹ سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے خلافت راشدہ کا پھر نقشہ قائم کیا. یہ ہماری تاریخ ہے. ہمارے بزرگ جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے یہ عاجزی اختیار کی، یہ خدمت کا کام کیا، یہ انجام دیتے رہے خدمتیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کبر و غرور میں کیوں مبتلا ہوتے ہو؟ سوچو آج اللہ نے تمہیں اقتدار دیا بھی ہے تو کئی دن کا ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم نے فتح کیا تھا قدس کو، یاد ہے نا؟ وہاں جب ہم پہنچے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا رہے تھے، فوجیں لڑ رہی تھیں، تو ایک اونٹ تھا، کچھ دیر کے لیے اس پر حضرت عمر بیٹھتے تھے اور کچھ دیر اس پر غلام بیٹھتا تھا. اور اس دن عمر فاروق کے پاجامے میں پیوند لگا ہوا تھا، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے. پہنچے وہاں، اتفاق کی بات یہ کہ قصر میں داخل ہوتے وقت، شہر میں داخل ہوتے وقت باری آئی غلام کی، غلام بیٹھا ہوا ہے، یہ نکیل پکڑے ہوئے جا رہے ہیں. وہاں کے یہودیوں نے، عیسائیوں نے وہ جو شبی بتائی گئی تھی ان کو، اس سے ملا کے دیکھا تو انہوں نے اطمینان کیا کہ یہ عمر نہیں ہے، یہ جو اونٹ پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے یہ عمر نہیں ہے، لڑو اس فوج سے. ان کے یہاں درس تھا یہ کہ اگر وہ آ جائیں گے تو اس وقت پھر فتح نہیں ہوگی، ہتھیار ڈال دینا. چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ لڑنا ہے، لیکن کسی نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو پیدل چلے آ رہے ہیں ان کو ذرا سا شکل ملاؤ ان کی. ان کی شکل ملائی گئی تو حضرت عمر تھے، فوراً ہتھیار ڈال دیے کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے وہ اسلاف تھے جن کو جب حکومتیں ملیں تو انہوں نے اس طرح رعایا کی خدمتیں کی، رعایا کا ساتھ دیا، تعاون کیا. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو. آدمی پیر اکڑ اکڑ کر زور زور سے پیر مارتا ہے، گردن اکڑ کر چلتا ہے، اللہ نے کہا کیا کرتے ہو؟ لن تبلغ الجبال طولا، تم پہاڑ کے برابر تو نہیں ہو سکتے ہو، پہاڑ کی اونچائی کو تو نہیں پہنچ سکتے، کیا گردن اکڑ رہے ہو؟ لن تخرق الارض، اور اتنا پیر مار رہے ہو زمین پر، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، کوئی طاقت و اختیار نہیں. اور حال یہ ہے کہ نمرود مرا تو مچھر کے کاٹنے سے، اور فرعون مرا تو چلو بھر پانی میں مرا، پانی میں ڈوب کے مرا. اور جتنے ظالمین ہیں، غرور کرنے والے ہیں، بڑی بے عزتی سے مرے. ولا تمشی فی الارض، یہ دفعہ ہے اسلام کی اور منشور کی دفعہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے توحید کو پھر دہرایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ تمام دفعات پھوٹتے ہیں توحید سے. توحید گویا حصار ہے ان کا، شہر پناہ ہے. اس شہر پناہ میں اگر رکھنا پڑ گیا، توحید میں کوئی خلل پڑ گیا تو ہر جگہ خلل پڑ جائے گا. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اس توحید ہی میں غلطی کی تھی ہم نے. میں نے کل سے واضح کر رہا ہوں کہ توحید کے معنی اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی ممکن نہیں جب تک اطاعت نہ ہو، اور اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک اللہ کے قانون پر عمل نہ ہو. اللہ کے قانون کو پسے پش ڈالا، ہماری انحطاط کی، زوال کی تاریخ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو اس طرح نافذ نہیں کیا. بادشاہت نے نافذ کی، کیا کیا کیا، لیکن اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کیا. آخر کار پھر بھی کچھ دنوں چلے ہم، مگر کب تک چلتے؟ اسی توحید کی کہ شہر پناہ میں اگر ہم رہیں، توحید ہی پر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ 14 نکات پھر نافذ کرنے کی صلاحیت ہم میں پیدا ہو جائے گی. ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نہ صرف قرآن میں، قرآن میں توحید سے بات شروع ہوئی، قرآن میں توحید پر ختم ہوئی، شہر پناہ یہی ہے. تورات میں بھی توحید سے بات شروع ہوئی ہے، توحید پر ختم ہوئی ہے، وہاں بھی یہی ہے. کبھی موقع ملا تو آپ کو وہ آیتیں بھی سناؤں گا تورات کی، آپ پڑھیں گے تو یہ اندازہ ہوگا اور ذہن یہ کام کرے گا کہ ایک ہی چشمے سے، ایک ہی سورج سے کرنیں نکلی ہوئی ہیں. اتنی مناسبت ہے، ہاں البتہ زبان اور معیار زبان کا فرق ضرور ہے، اس لیے کہ یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اس میں جو اصولیت ہے، محکم آیتیں ہیں، بڑی مدلل اور بڑی راسخ، بڑی جامع آیتیں ہیں، بڑے جامع الفاظ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.